السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. اسرائیل کے حملہ کرنے کے بعد یہ اب 49th ڈے ہے فلسطین میں جو ہے وہ بمباری جاری ہے اسرائیل کی، اور آج سے جو ہے وہ 4 دن کے لیے سیز فائر کا کہا گیا ہے. تو بہرحال یہ تقریباً 50 دن گویا ہوا چاہتے ہیں، اور اس میں کسی ادارے کا کوئی رول نہیں ہے جو ہیومینیٹیرین پاز 4 دنوں کا آ رہا ہے، ورنہ بڑے بڑے ادارے لوگوں نے دیکھ رہے تھے. اس میں یونائیٹڈ نیشن بھی ہے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن بھی ہے، پھر یورپین یونین ہے، انٹرنیشنل لا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، یونیسیف ہے، لیکن ان میں سے کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو ہے اسرائیل کی جو ہے تشدد کو رکوا سکتا. پھر 57 مسلمان ممالک ہیں جن کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، پھر او آئی سی ہے، پھر عرب لیگ ہے، لیکن ان میں سے کسی کو کامیابی حاصل نہیں، بلکہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ سب منتظر ہیں کہ کب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، یعنی 23 لاکھ فلسطینی کب تک جو ہے قتل کیے جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ بہرحال اپنا فضل فرمائے کہ کچھ ایسے بہادر نوجوان اٹھے اور انہوں نے مقابلہ کیا اسرائیل کا، اور انہیں گراؤنڈ لیول پر تو شکست دی ہے. اس وقت دنیا جو انالسٹ ہیں جنگ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن فلسطین اکنامیکلی انہوں نے ایک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ اسرائیل پر ڈال دیا. اور گراؤنڈ ٹروپس کے حوالے سے جو اسرائیلی فوج کی بزدلی وہ سب کے سامنے آ گئی ہے. ویسے وہ زیادہ مان تو نہیں رہے، تقریباً 400 کے قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی مارے گئے، لیکن ایک اندازہ یہ کہ 4000 سے بھی اوپر ان کے فوجی جو ہے اس میں مارے گئے. بہرحال اسٹیٹسٹکس سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک تقریباً 49 ڈیز کے بعد فلسطینی شہریوں کی شہادتیں 14,500 سے زیادہ ہیں، اور جن میں بچے جو ہے وہ 6,000 کے قریب ہیں، خواتین جو ہیں وہ تقریباً 4,000 کے قریب ہیں، پھر ہزاروں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پھر زخمیوں کی تعداد 30,000 سے اوپر چلی گئی ہے، پھر جو لوگ بے گھر ہوئے تقریباً 60% بلڈنگز تباہ کر چکا ہے اسرائیل، اور تقریباً 17.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کی بحرمی ہے کہ مساجد 26 مساجد جو ہے وہ تباہ کر چکا ہے، اسی طرح 4 اسکولز ہیں، ریفیوجی کیمپس 3 ہیں، اسپتال 24 اسپتال ابھی تک وہ گرا چکا ہے، اور اس کے علاوہ جرنلسٹ کو قتل کیا ہے 48 کے قریب، ایمبولینسز 50 سے اوپر ہیں جو اس نے جو ہے وہ تباہ کی ہیں. تو اس جنگ کا کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو تو سانپ سونگا ہی ہوا ہے، لیکن جو ہے پوری دنیا اس وقت اٹھ چکی ہے، اور انہوں نے اتنی بڑی بربریت، اتنا ظلم ریسنٹلی کبھی دیکھا نہیں. تو بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یورپ امریکہ کا حال تو یہ ہے کہ ویکینڈ آتے ہی لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف احتجاج کرنے سے اور زبانی جبہ خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں اس کے لیے تو عملی جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے. آج میں نے موضوع بھی پھر یہ بنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کے لیے 28 غزوات لڑے اور 54 سرایا لڑے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تربیت فرمائی صحابہ کی جن کے ذریعے ایسے لوگ حاصل ہوئے جنہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہے. اور یہ تو ہمارا آپس کا کولیجن ہو گیا، ورنہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گوجی ازا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. تو چاروں طرف فتوحات ہو رہی تھی، اور دنیا کو یہ دھڑکا تھا کہ پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا، لیکن وہ انٹرنل سبوتاش ہوا اور یہ بڑھتے ہوئے فاصلے رک گئے. تو آج بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا طریقہ تربیت تھا جس کے ذریعے آپ نے ایسے بہادر لوگ پیدا کیے جنہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر اسلام عزیز تھا، اور جن کے لیے موت اتنی ہی پسندیدہ تھی جیسے فارس کے لوگوں کے لیے شراب. تو وہ شہادت کے جذبے میں اور شہادت کے شوق میں سب کچھ تچ کرنے کے لیے تیار تھے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تھے جب قرآن آپ کے اوپر نازل کرنا شروع ہوا، اور پھر آپ واحد تھے جس نے کفر اور شرک کے اس ماحول میں توحید کی دعوت دی، اور پھر قرآن کے ذریعے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور لوگ جڑتے گئے، اور یہی پھر آپ نے انہیں ایک منظم جماعت بنائی جنہیں ہم جماعت صحابہ کرام کہتے ہیں، اور آپ مستقل ان کی تربیت فرماتے رہے. اور جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی آپ نے ان کے ساتھ ابتدا میں محض صبر کیا، پھر یہ صبر بدلہ ہے اقدام میں. جب ہاتھ میں طاقت آ گئی، کچھ ساتھی میسر ہو گئے، تو آپ نے آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کیا، اور اس کے نتیجے میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک پھر جو ہے ایک سلسلہ ہے 6 سالوں میں کئی جنگیں، اور جس میں بالآخر فتح مکہ کی صورت میں دین غالب ہو گیا. تو بہرحال یہ ہمیں سیرت سے نظر آتا ہے. اور ہم اس حوالے سے دیکھیں تو آپ نے ساتھیوں کی تربیت کی ہے، انہیں گویا بھٹی میں جلا کر کندن بنائے. اس حوالے سے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. اور اسی مضمون کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. تو یہ ایک عام آدمی جو ہے وہ دین کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا، اور جو قربانیاں اور جو ایثار کی ضرورت ہے وہ دے نہیں پاتا، اس کے لیے ایک تربیت سے گزرنا ضروری. جیسے عام مٹی ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اسے اگر بھٹی میں پکا کر اینٹ بنا لیا جائے تو وہ اینٹ پھر کسی مسجد کے کام آتی ہے، وہ کسی قلعے کی دیوار بنتی ہے، تو محض مٹی ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح انسان بھی جب وہ سختیاں جھیلتا ہے اپنے آپ کی تربیت کرتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ باطل سے لڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے. اسی مضمون کو پھر علامہ اقبال نے اپنے فارسی کے شعر میں بالکل آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچایا. وہ فرماتے ہیں، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، دما دم زن، دما دم زن، چو پختہ شوی خود را بس سلطنت جم زن. کہ آدمی پہلے تو اپنے اوپر محنت کرے، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کی تھی، اور اپنے آپ کو مانجے، اپنی برائیوں کو نکالے، اپنے اندر ایمان پیدا کرے، ایمان کے تقاضا ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اور پھر جب یہ مراحل طے کر لے تو پھر جو ہے باطل سے جا ٹکرائے، پھر باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمت کر کے آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. یوں تو قرآن حکیم میں کئی مقامات ہیں جہاں پر بندہ مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جیسے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بندہ مومن کی بنیادی صفات بیان ہوئی ہیں، 6 صفات. اسی طرح سورہ فرقان کے آخر رکوع میں بندہ مومن کی 10 تکمیلی صفات بیان ہوئی. لیکن جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی، یہ جو ہے وہ سورہ فتح کی آخری 2 آیات، اور اس میں بھی صحابہ کی کچھ خصوصی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت ہے یہ خانقاہی طریقہ تربیت نہیں ہے، بلکہ یہ انقلابی طریقہ تربیت. مسلمانوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو صحابہ آپ کی تربیت سے گزرے، اور آپ نے نہ صرف انہیں ایک اچھا انسان بنایا بلکہ انہیں ایک اچھے معاشرے کا تعمیر کرنے والا بنایا. اور جو کہ خانقاہی نظام جو ہے یہ بنو امیہ کے دور سے شروع ہوا، اس میں یہ کہ خانقاہیں بنائی گئیں، اس میں لوگوں نے اپنے تزکیے کا کام کیا، نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، اس سے حاصل یہ ہوا کہ ایک بہتر مسلمان مل گیا. لیکن ایک خانقاہی تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے رذائل دور کر لیتا ہے اور فضائل اختیار کر لیتا ہے، ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. لیکن جو انقلابی طریقہ ہے اس میں یہ انسان، یہ اچھا انسان جو بنتا ہے، یہ پھر برے انسانوں سے مقابلہ کرتا ہے اور معاشرے سے برائی کو دور کرتا ہے، اور دنیا کے ظالموں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے. یہ انقلابی وہ تربیت کا ذریعہ کہلاتا ہے. تو اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تو احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لہجہ سالک کا زماں اور مکاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ ایک مسجد میں کھڑے ہو کے مؤذن کی اذان ہوتی لیکن ایک میدان جنگ میں کھڑے ہو کر مجاہد کی اذان ہوتی ہے، جو دشمنوں کے دلوں میں جو ہے لرزہ پیدا کر دیتا، جو اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر صرف اذان جو ہے وہ نماز ہی کی پکار نہیں ہے بلکہ فتح کی علامت بھی ہے، اور مسلمان جب فتح کر لیتے ہیں تو اس کا اعلان بھی اذان کی صورت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں، یہ گویا اعلان تھا کہ اسلام غالب ہو گیا اور کفار کو شکست ہو گئی۔ تو ایک ملا کی اذان ہے، ایک مجاہد کی اذان ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو فضا تو یہی ہے، اور لیکن جو ہے کرگس کہتے ہیں گت کو، جو نیچے نیچے گری پڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور گلے سڑے اور مردار خور ہوتا ہے، جبکہ شاہین وہ زندہ شکار کرتا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ انہوں نے بہت سارے مارکے لڑے، اور اس میں ایک بڑی جنگ جنگ قادسیہ کہلاتی ہے جو پرشینز سے تھی، اور جب مسلمان فوجیں گئی ہیں تو یہ بڑے متاثر ہوئے پرشینز، اور انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے کہ معلوم کریں کہ یہ کیا کرتے کیا ہیں، پہلے بھی عربوں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اب تو ان میں کچھ زیادہ ہی جذبہ ہے اور بہت زیادہ بہادری اور بے خوفی ہے۔ تو ان کے کچھ جاسوس گئے، انہوں نے مسلمانوں کے حالات معلوم کیے، اور آ کے اپنے سپہ سالار رستم کو جو انہوں نے رپورٹ پیش کی وہ ایک جملہ تھا کہ ہم رحبانم باللیلی و فرسانم بالنہار، کہ یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ تو لوگوں نے راہبوں کو بھی دیکھا تھا، عیسائیوں میں رہبانیت بہت عام تھی، اور وہ یہ کہ جنگلوں میں رہنا، روکھا سوکھا کھانا، پھٹا پرانا پہننا، نہ اچھا کھانا، نفس کو کوئی راحت نہ دینا بلکہ نفس کشی کرنا، تو یہ ساری چیزوں تو تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ میں بھی اسی طرح دنیا سے بے رغبتی ہے، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا پہننے کا شوق ہے، نہ مال کا لالچ ہے۔ لیکن جو انہیں فرق نظر آیا کہ راہب جو ہیں وہ لڑنے والے لوگ نہیں ہوتے، انہیں کوئی تھپڑ مارے تو وہ دوسرا گال بھی آگے کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی مار لو، جبکہ انہوں نے دیکھا یہ صحابہ یہ رات کو تو راہبوں کی طرح اللہ سے لو لگائے ہوئے، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہیں اور ان کی راتیں سجدے اور جو ہے وہ قیام میں گزر رہی ہیں، لیکن دن میں یہ شاہ سوار ہیں، یہ گھوڑے کی پیٹ پر ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، بہادری جفا کشی مرنا مارنا یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ بظاہر دو مجزات صفات ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات صحابہ میں پیدا کر دی۔ ایک طرف دنیا سے بے رغبتی، دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، لالچ تھا تو آخرت ہی کا تھا، اور یہ کہ پھر دوسری طرف بہادری، اور یہ بہادری آتی ہے ایمان کے ذریعے، کوئی چیز بہادری پیدا نہیں کر سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ایلیٹ فوج اور ڈیلٹا فوج اور فلاں فوج فلاں فوج، لیکن جب میدان جنگ آتا ہے تو دم دبا کر بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں جان بچا کر واپس جانے کے لیے، جبکہ ایک مومن جب میدان جنگ میں آتا ہے تو وہ تو جان لگانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا درجہ پا جائے، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ان دونوں طرح کے لوگوں میں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ میں یہ کیفیات کیسے پیدا کی، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی دو آیتیں رکھی ہیں، اس میں کہا گیا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ اس نظام کو غالب کر دیں کل جن سے نظام پر، اور فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کے۔ پھر صحابہ کی کچھ صفات آ رہی ہیں، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، ان کی پہلی صفت آ رہی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ کفار پر سخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ گالم گلوچ کرتے ہیں، ڈانٹ کر بات کرتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ نہ بکنے والے نہ ڈرنے والے، بڑے سے بڑا لالچ انہیں خرید نہیں سکتا، اور بڑے سے بڑا دھمکی اور ڈراوا وہ انہیں حق سے پھیر نہیں سکتا، وہ لوہے کے چنے جنہیں چبایا نہیں جا سکتا، ہاں دانت توڑے جا سکتے ہیں لیکن وہ چبائے نہیں جا سکتے۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، دین کے بارے میں کسی سودے کے لیے تیار نہیں تھے۔ और किसी लालच से उन्हें दीन के रास्ते से फेरा नहीं जा सकता था और किसी तरह उन्हें खौफजदा नहीं किया जा सकता था। फिर आपस का ताल्लुक क्या है, रुहमाओ बैनहुम, जैसे आप देखें कि शहीद की जमा शुहदा है, इसी तरह रहीम की जमा रुहमा है। रहीम कहते हैं मुसलसल रहमत का मामला करने वाले, इसी को अल्लामा इकबाल कहते हैं हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और रज्म हको बातिल है तो फौलाद है मोमिन। तो आपस में नरमी और रहमत का मामला, ये उनकी पहली सिफत बयान हो रही। और दूसरी सिफत तराहुम रुकान सुज्जदा, और आप देखेंगे उन्हें रुकू की हालत में सजदे की हालत में, उनकी रातें निचंत नहीं गुजरती, वो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं रुकू और सजदे की हालत में होते हैं। नंबर तीन यब तगुना फजलम मिन अल्लाह व रिजवाना, और वो चाहते हैं अल्लाह का फजल उसकी रजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की तरबियत की तो दुनिया से हर ख्वाहिश दुनिया की उनके दिलों से निकल गई, ना बड़े घर की ख्वाहिश रही, ना दौलत की ख्वाहिश रही, बस एक ही ख्वाहिश रही कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। ये हासिल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का। और चौथी सिफत आ रही है सीमा हूं फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, और उनके चेहरे उसमें पहचान है जो है उनकी, वो उनके चेहरों पर सजदों के निशानात, यानी अल्लाह के आगे खड़े होने, अल्लाह से ताल्लुक, उसका असर जो है वो चेहरों पर नूर की सूरत में जाहिर होता है। वो आदमी देख सकता है, उसे देखते ही लगता है कि ये कोई झूठा आदमी नहीं हो सकता, ये कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता, उसके चेहरे पर अल्लाह से ताल्लुक का एक नूर होता है। तो बहरहाल ये आपने किस तरह किया, तो आपके तालीम व तरबियत के अनासिर सहगाना बयान होते हैं। उसमें पहला है तमस्सुक बिल कुरान, यानी कुरान से जाती और करीबी ताल्लुक, और दूसरा है क़ियामुल लैल और तहज्जुद का अहतमाम। सहाबा में से अक्सर जो है वो एक तिहाई रात, आधी आधी रात तहज्जुद पढ़ते थे। और तीसरा है सब्र और इस्तकामत, कि जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं लेकिन सब्र करना और डटे रहना हक बात पर। तो पहला जो आपका अंसर तरबियत था वो तमस्सुक बिल कुरान, तमस्सुक कहते हैं अहतमाम के साथ जो है किसी चीज से जुड़ जाना, तो कुरान से एक जबरदस्त ताल्लुक, ताकि इनकलाबी नजरियात भी याद रहें, और ये कि मोटिवेशन के लिए भी आप कहें जज्बा चाहिए ताकि आदमी काम करे कुर्बानियां दें, तो ये दोनों चीजें जो है कुरान से हासिल होती हैं। इस हवाले से आप देखें सूरह अनकबूत आयत नंबर 45, और ये सूरत जो है मक्की सूरत है, और ये उस वक्त नाजिल हुई जब बदतरीन तशद्दुद ढाया जा रहा था सहाबा कराम पर, और उसमें देखें हिदायत क्या दी जा रही है, शदीद तरीन तशद्दुद का वक्त है, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ रही है उतलू मा ओहिया इलाइका मिनल किताब, कि आप तिलावत कीजिए उसमें से जो वही की गई है आप पर किताब, यानी कुरान की तिलावत करना। जब आदमी कुरान पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, पता चलता है दुनिया आर्जी है, आखिरत बाकी रहने वाली, पता चलता है कि अल्लाह ताला की मदद वो कैसे लोगों को हासिल होती है, और पता चलता है कि बातिल कितना भी ताकतवर क्यों हो, क्यों ना हो, और कितनी बड़ी तादाद में क्यों ना हो, उसके हिस्से में महज शिकस्त लिखी गई। तो इससे आदमी को हौसला होता है और उसे एक मोटिवेशन होती है। इसी तरह फरमाया वाकई में सलाह, और नमाज कायम कीजिए इन सलाता तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र तो सबसे बढ़कर है। वल्लाहु यालमु मा तसनाउन, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। इसी तरह सूरह हज की आखिरी आयत है आयत नंबर 78, उसमें फरमाया कि वाजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि उसकी राह में जिहाद करने का हक है। जिहाद के माने सिर्फ जंग ही नहीं होते, जिहाद के माने होते हैं जद्दोजहद करना। कभी ये जद्दोजहद जबान से होती है, कभी कलम से होती है, कभी दावत और तबलीग के जरिए से होती है, और यही जद्दोजहद पे मैदान जंग में हथियार लेकर अल्लाह के दुश्मनों से की जाती है। तो उसके लिए जो कुरान में इस्तेमाल आती है वो किताल फी सबीलल्लाह है। तो ठीक है किताल भी जिहाद है, लेकिन हर जिहाद किताल या जंग नहीं होता। तो यहां फरमाया वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि उसकी राह में जिहाद करने का हक है। क्यों हुआ जितबाकुम, उस अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, हमारी मर्जी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, कुरान जैसी किताब दी, तो ये अल्लाह का चुनाव है, सिलेक्शन, इस पर तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फरमाया कि वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दीन में तुम पर कोई हज नहीं रखा, ये नहीं कहा कि 6 महीने रोजा रखा करो, ये नहीं कहा कि जो कमाओ आधा अल्लाह की राह में दो, تو وہ بھی کہا کہ جو کماؤ سب خرچ کرو، جو بچ جائے سال میں تو 2.5% اس میں سے زکات دے دو. تو بڑے آسان احکامات ہیں جو اللہ نے دیے. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی ساری زندگی دین کے لیے جدوجہد میں گزری ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. اور فرمایا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر گواہ بن جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اور فرمایا کہ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو کام کہاں سے شروع ہوگا؟ فاقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وآتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ. کیوں چمٹ جاؤ؟ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، کیونکہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہ کیا ہی عمدہ مولا ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے. اب اللہ سے کیسے چمٹا جائے؟ تو اس کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے چمٹ جایا جائے. اور جو ہے یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ خوشیاں مناؤ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اس رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اس کا ایک سرا تمہارا ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ سے چمٹ جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل اس، یعنی ابلیس کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے. زا کے اگم اندر اعماق دلست، وجہ یہ کہ وہ دل کی گہرائیوں کے اندر چھپا ہوا ہے. خوشتر آباشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ کہ تم اسے مسلمان بنا لو. کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، اور قرآن کی شمشیر سے اسے گھائل کر دو. تو ابلیس کو کسی بندوق سے، کسی بوم سے نہیں اڑایا جا سکتا. ابلیس کو قابو کرنا ہے تو قرآن کی تلوار سے جو اسے زخمی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے علامہ اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت جو مسلمانوں کی، ان کا ڈائگنوسس یہی تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہماری ذلت، مسکنت، بزدلی، یہ قرآن سے دوری کی سبب. قرآن سے دور ہے اور زندگی پیاری ہے، اور موت سے خوف آتا ہے. اتنا کچھ لگژری جمع کی ہوئی ہے کہ اسے انجوائے کب کریں گے؟ تو وہ تو موت کا تو ذکر ہی گوارا نہیں ہے. تو جنگ کون کرے گا؟ کسی مظلوم کا ساتھ کون دے گا؟ تو ہم تو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں فاش گویم آچے در دل مجمر است، کیا صاف بتا دوں جو میرے دل کے اندر بات چھپی ہوئی ہے. این کتابیں نہیں چیزیں دیگر است، یہ قرآن یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. مثل حق پنہاؤں ہم پیداس تو، یہ حق تعالیٰ کی طرح یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. زندہ و پائندہ و گویاس تو، یہ ایک زندہ کتاب ہے، ایک پائندہ کتاب ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے سے گفتگو کرنے والی کتاب. لیکن ہمارا تعلق قرآن سے بنے جب تو ہمیں پتہ چلے. تو قرآن تو ہم پڑھتے ہی اس وقت ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے لیے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن خوانی ہوتی ہے مرنے والے کے لیے، ورنہ صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے. قرآن کی 7 منزلیں، ایک منزل تقریباً 4-4.5 پارے کی ہوتی ہے، ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے. آج جو ہے وہ ہم رمضان خیال آتا ہے یا کسی کے انتقال پر، تو یہ روز کا ایک تعلق ہونا چاہیے قرآن سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا، اس کے عناصر سہگانہ میں سے پہلا یہی تھا قرآن سے جڑنا. اور صحابہ کا تو دن اور رات قرآن کے ساتھ بسر ہوتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی شوق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف قرآن کو پڑھیں بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس پر عمل بھی کریں. پھر دوسرا ہے قیام اللیل، راتوں کو جاگنا. یہ مخالفت نفس، مجاہد نفس کے لیے یہ سنت طریقہ یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے تزکیے کے لیے جو طریقہ صحابہ کو سکھایا، جس پر آپ نے عمل کیا، وہ رات کا جاگنا. آپ نے کوئی لال پیلی نیلی روشنیاں نہیں دکھائیں، آپ نے کوئی اس طرح کی جو ہے مراقبے اور جو ہے ضربیں نہیں لگوائیں، آپ نے راتوں کو اٹھوایا. خود بھی آپ اٹھتے تھے اور صحابہ کی بھی ایک بڑی تعداد راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ کرتی تھی. چنانچہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہی میں جو ہے یہ بات آتی ہے. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑا رہا کیجئے مگر اس کا تھوڑا سا حصہ. نصفہ امن کس منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے رہا کریں، یا پھر اس میں سے کچھ کم کر دیں، 1/3 رات کھڑے رہیں،
اوزد آلے ہی، یا اس میں کچھ اور بڑھا لیں، ٹو تھرڈ رات کھڑے رہیں، اور راتوں کو کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ترتیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وتل القرآن وبکو، قرآن پڑھو اور رو. تو قرآن پڑھتے جاؤ اور روتے جاؤ. یہ رونا تو اس وقت آئے گا جب مطلب سمجھ آئے گا کہ پڑھ کیا رہا ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن جہاں پڑھیں وہاں پر پھر سمجھے بھی کہ کہہ کیا رہا ہوں، تاکہ اس کے اثرات دلوں پر ہوں. اور یہ رات کا اٹھنا کہا گیا کہ ہی اشد وطاؤں واقوام قیلا، یہ گویا نفس کو زیر کرنے کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ اور بات کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ وقت ہے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ راتوں کو اٹھیں. سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، اس میں آیت نمبر 64 میں کہا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں بتاتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں. تو کبھی سجدہ کبھی جلسہ، کبھی قومہ کبھی قادہ، نظارہ دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا. تو جس کسی کو محبت ہوتی ہے اس کی راتیں نچنت نہیں گزرتی، بے قراری میں گزرتی. تو ہمیں اللہ سے کیسی محبت ہے کہ پاؤں پھیلا کے سوتے ایسے کہ فجر بھی نکل جاتی، تو یہ تو محبت کے خلاف بات ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو راتوں کو جاگنا چاہیے، راتوں کو بے قرار ہونا چاہیے، اس کے جناب میں حاضری ہونی چاہیے. اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں کہا گیا تتجافا جنوبہم عن المزاج، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ امید کے ساتھ. اسی طرح چند احادیث بھی سن لیں. صحت باز سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاتی بعد الفریضتی صلاۃ اللیل، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے. تو باقی فرض نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بہت ہی فضیلت والا کام کرنا ہے تو تہجد پڑھنے کی کا معاملہ، کم سے کم دو رکعت ہیں. ویسے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ 8 رکعت جو ہے اکثر و بیشتر پڑھتے تھے تہجد، اور 3 وتر پھر اس کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اسے اپنا معمول بنائیں کہ راتوں کو اٹھیں اور اللہ کے سامنے حاضری دیں. متفقن علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کافی مشہور روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا برکت والا بلند و بالا رب وہ رات کو اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، اور کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں. تو دینے والا خود پکار رہا ہے کوئی ہے جو میں اسے دوں. تو اس لیے اہل علم جو مختلف مسائل میں لوگ آتے ہیں انہیں ایک ہی حل بتاتے ہیں. کوئی شخص آیا کہ بیمار ہوں، بہت عرصے سے علاج کرایا جو ہے شفا نہیں ہو رہی، تو علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ تہجد پڑھو. کوئی آدمی آتا ہے کہ بڑی تنگی ہے اور گزارا نہیں ہو رہا، تو اسے کہا جاتا ہے تہجد پڑھو. کوئی آتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، کیا کروں، تو کہا جاتا ہے تہجد پڑھو، کیونکہ دینے والا خود پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. جو اصل صاحب اختیار ہے، جس کے پاس ساری قدرت ہے، جو خود دینے کو تیار ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوتی کہ رات کو اٹھا جائے اس سے مانگا جائے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور رب سے قربت کا وسیلہ ہے، اور گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے، اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے، یعنی مزید گناہ کرنے سے روکنے والی چیز ہے تہجد. اسی طرح بیہقی شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں ہوں گے، مفہوم اس طرح سے کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں. تو چند لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور باقی لوگوں سے پھر حساب کا آغاز ہوگا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے لوگوں میں شامل ہو سکیں. ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی طرف سے علامہ اقبال کہتے ہیں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. تو ابلیس کو بھی خطرہ ہر مسلمان سے نہیں ہے، ایسے مسلمانوں سے جو راتوں کو اللہ کے آگے حاضری دینے والے ہیں، اور جن کی شب جو ہے وہ اللہ کے آگے آہوزاری میں گزرتی ہے. وہ ابلیس کہتا ہے توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلس میں شش جہاد ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات. تو کہہ رہے ہیں انہیں سلائے رکھو اور ایسا نہ ہو کہ یہ راتیں روشن کرنے والے بن جائیں اور ان کا اللہ سے ایک تعلق ہو جائے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حاضر حضوری دینے والے بن جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تزکیہ اور تربیت کا سہگانہ پہلو میں تیسرا پہلو ہے صبر و استقامت. ہر ایک پر مصائب آتے ہی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس میں ایک بڑی مشکل یہ جنگ کے معاملات بھی ہیں، تو اس میں بھی حکم ہے صبر کا، برداشت کا، اور پھر یہ استقامت سے حق بات پر ڈٹے رہنے کا. تو جو صبر اور استقامت دکھاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. آپ مکی دور دیکھیں، صحابہ کرام پر کتنی بڑی بڑی سختیاں آئیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور ریت کا ٹیمپریچر آپ دیکھیں تو 55 سیلسیس بھی کراس کر جاتا ہے، بیکنگ ہاٹ ہوتا ہے. آپ ڈو بنا کر رکھ دیں تو ڈبل روٹی تیار ہو جائے گی، کسی بھٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنی گرمی ہوتی ہے اس میں. تو اس میں لٹانا، پھر صبح سے شام تک اب امیہ بن خلف اپنے دیگر غلاموں کے ساتھ مل کر پٹائی کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی زبان سے احد 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 کی صدائیں جاری رہتی ہیں. تو یہ سختیاں تو آتی ایسی ہیں کہ یہ، بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب مدد کیوں نہیں کرتا آپ کی، تو انہوں نے کہا جب تم بھی برتن خریدتے ہو اور ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کہیں کریک تو نہیں، ٹوٹا ہوا تو نہیں، تو میرا رب بھی مجھے ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے. تو آدمی کو اپنا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا وفادار ہوں، پھر اللہ کی مدد آتی. تو اللہ تعالیٰ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ اور ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس میں سہارا کیا ہے کہ صبر کیا جائے، برداشت کیا جائے. اور یہ صبر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے گلا شکوہ نہ ہو، ہاں اپنی طرف سے جو کر سکے آدمی اپنا دفاع وہ کرے، لیکن یہ نہیں کہ میرا ہی گھر ملا ہے اور مجھ پر ہی کیوں آ رہے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا جو یہ مصائب آئے. بھائی گناہوں کے تو انبار ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے. پھر یہ کہ صبر مانگنا نہیں چاہیے، لیکن صبر کا وقت آ جائے تو پھر جو ہے ثابت قدمی دکھانی چاہیے. اور کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، آدمی استقامت کے ساتھ حق بات پر ڈٹا رہے اور دین کا سودا نہ ہونے دے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 آیت جو ہے 200 آیت، اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں مخالفین سے بڑھ جاؤ. یہ کفار بھی تو صبر کر رہے ہیں، یہ بھی جنگ میں آئے ہیں، یہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، یہ بھی مر رہے ہیں، تو ایک مومن کو تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے. کفار کو تو کوئی امید نہیں ہے اللہ کی رضا کی اور جنت کی، لیکن ایک مومن تو ہر قربانی پر اللہ سے جو ہے اس کی جزا کا امیدوار ہے. تو ہمارا صبر تو باقیوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہونا چاہیے. فرمایا ورابطوا، اور آپس میں مربوط رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس میں بھی جہاں دیگر ہدایات ہیں وہاں صبر کے ساتھ جمے رہنے، ڈٹے رہنے کا حکم ہے. صبر بھی چار قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے صبر علی البلا، بیماری آ گئی، فوتگی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس پر بھی صبر کرنا ہے. یہ تو حالات سب پر ہی آ رہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو کیسے بھی نامساعد حالات ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا زبان پر رہنی چاہیے. یہ ہے صبر علی البلا، ہر مصیبت پر صبر کرنا. یہ زبان سے شکوہ یہ صبر کے خلاف ہے. آنکھ سے آنسو گر جائے، دل میں غم ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن زبان کا صحیح استعمال. آدمی کہے جو اللہ نے چاہا وہ کیا، کوئی اس طرح کی شکوہ نہ کرے کہ اللہ میں ہی کیوں اور میرا ہی گھر کیوں اور مجھ پر مصائب کیوں آ رہے ہیں، میں نے کیا کیا تھا. تو اس طرح کی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالے. اسی طرح صبر علی الاطاعہ، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے صبر کرنا. بعض دفعہ موڈ نہیں ہوتا، موسم کی سختی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم سامنے ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، کتنی بھی موڈ نہ ہو پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرے. تو یہ صبر علی الاطاعہ ہے. پھر صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. گناہ کی ٹیمپٹیشن ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور گناہ کا جو ہے وہ اس کی طرف رغبت بھی ہے اور اس سے فوراً لذت اور فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے روکے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ بھی صبر ہے، صبر عن المعصیہ. اور پھر صبر کی ایک چوتھی قسم ہے صبر عن الدنیا، کہ آدمی فیصلہ کر لے کہ میں نے آخرت کی کامیابی چاہیے مجھے، اور میں آخرت کا سودا نہیں کروں گا، اب چاہے دنیا جاتی ہے جائے. تو اگر کلمے پر زندگی گزر جائے اور کلمے پر موت آ جائے تو یہی اس کے لیے سب سے کامیاب بڑی کامیابی ہے. اور وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے کہ میرے بچے کروڑوں کمائیں اور بڑے گھروں اور بڑی گاڑیاں ہوں، یہ سب چھوڑ کر اس کی اصل فکر یہ ہو جائے کہ کلمے والی زندگی مل جائے اور کلمے والی موت مل جائے، تو یہ بھی صبر کے لیے چاہیے، کیونکہ اس کے آس پاس لوگ اس سے کم ذہین، اس سے کم ایجوکیٹڈ، اس سے کم تر صلاحیتوں والے دنیا کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ دین کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، دنیا اس کی سکڑی ہوتی ہے. تو اس پر بھی جو ہے صبر چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا جاتی ہے تو جائے، لیکن میں نے آخرت کا سودا نہیں کرنا. تو یہ صبر کی چوتھی قسم ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے، اب میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ اور تربیت کے عناصر سہگانہ رکھے. اس میں پہلا طریقہ کیا؟ قرآن سے جڑنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج سے تہیہ کریں کہ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ قرآن سے ہمارا تعلق نہ ہو. ایک لائن پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ویسے تو یہ کہ کم از کم ایک پارہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جو کم سے کم مقدار آئی ہے، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک مہینے میں قرآن مکمل کر لیا کرو. اسی وجہ سے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے اور یہ ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے. اس سے کم کا کہیں ذکر نہیں آتا حدیث میں، لیکن چلیں اگر عادت نہیں ہے تو کم از کم ایک پاؤ پڑھ لیں، ورنہ میں تو کہہ رہا ہوں ایک لائن ہی پڑھ لیں روزانہ، لیکن کوئی دن ایسا نہ ہو کہ قرآن سے تعلق نہ ہو. پھر یہ کہ راتوں کو اٹھنے کی کوشش کریں. جتنے لوگ کچھ کر پائے ہیں، جن اللہ نے توفیق دی ہے، وہ راتوں کے قیام کرنے والے لوگ تھے. تو روزانہ نہ صحیح تو ویکینڈ پر تو اٹھیں، اگلے دن چھٹی ہے، تو ہفتے میں ایک دن بھی تہجد پڑھیں گے، مہینے میں 4 ہو جائیں گی، اور سال میں جو 48 اور 50 ہو جائیں گی. تو نہ ہونے سے تو بہت بہتر. راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے جو ہے وہ قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں. اسی طرح تیسرا ہے صبر اور استقامت. حق بات پر صبر سے ڈٹے رہیں اور یہ سوچیں کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے، اور الحمدللہ علی کل حال، زبان پر ہر صورت میں اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. اور یہ کہ حق کے ساتھ ڈٹ جائے. ہم معمولی نقصان کی خاطر حد سے پیرو تہی کر لیتے ہیں، اور یہ حق تو چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ہمارے سامنے ایک ظالم مظلوم پر جو ہے وہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے، ہم آنکھیں نیچے کر کے نکل جاتے ہیں. تو اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو بڑے حق کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، آپ نے ایک جماعت بنائی تھی، صحابہ کرام کی جماعت. پھر اس جماعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار سنا کر بات ختم کرتا ہوں. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آج آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر چلے جانے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں انلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے تیار فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.